أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء أما بعد فقد قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بزرگان محترم اور برادران عزیز، آپ نے اس سے قبل مجالس میں تو مجھے دیکھا ہوگا، لیکن آج مجلس کا عنوان نہیں ہے بلکہ درس کا عنوان ہے. بہرحال بزرگوں کی موجودگی میں آغیون ای مسئلہ نظرہ یمیناً و شمالا، داہنے بائیں حضرات موجود ہیں اصلاح کے لیے. بہرحال آج کی ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے عبودیت اور ربوبیت. یہ آیہ کریمہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ارشاد جناب رب العزت ہے پیغمبر سے خطاب کرتے ہوئے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تم جیسا ایک بشر ہوں، یوحا علیہ، ہماری طرف یہ مسلسل وحی ہو رہی ہے کہ تمہارا معبود کوئی نہیں ہے سوائے اس اللہ کے، وہی ایک ہے الہ واحد کہ جو تمہارا معبود ہے. آیت کا دوسرا ٹکڑا جو کہ تخریر سے زیادہ مربوط ہے، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہے، من کان یرجو لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح انجام دے. فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک قرار نہ دے. یہ ہے آیہ کریمہ کا ترجمہ، اور اسی سلسلے میں جس موضوع کو انتخاب کیا گیا ہے اس سلسلے میں چند جملے، کیونکہ مجھے جتنا وقت دیا گیا ہے میں اتنا وقت نہ بول سکوں گا، گرمی بہرحال زیادہ ہے اور درس کا ٹائم بھی شاید میری وجہ سے غیر مناسب کر دیا گیا ہے، لہذا میں تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جلدی ہی بات کو ختم کروں گا. عزیزو، اس کائنات میں جب ہم مخلوقات الہی پر نظر ڈالتے ہیں تو سب سے زیادہ پر اہمیت جو مخلوق نظر آتی ہے وہ انسان ہے. بغیر کسی تفصیل کے چند جملوں میں مقدمت کو حل کرنا چاہتا ہوں. تمام مخلوقات پر آپ نظر ڈالیں, سب سے زیادہ جس مخلوق کی اہمیت ہے انسانوں کی نظر میں بھی اور خدا کی نظر میں بھی, وہ انسان ہے. لہذا ہم کو بھی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کائنات میں سب سے محترم ہم خود ہیں, یعنی انسان بعنوان انسان, اور اس انسان کو پروردگار عالم نے, دوسرا مقدمہ, اس انسان کو پروردگار عالم نے اس دنیا کے لیے خلق نہیں فرمایا, بلکہ مالک نے اس انسان کو کسی دوسرے مقام کے لیے پیدا کیا ہے. دلیل کیا ہے؟ حدیث قدسی کہ ابن آدم خلقتم للبقاء لا للفنا, اے آدم کی اولاد, نہ مومن نہ متقی نہ صالح, کچھ نہیں, آدم کی اولاد, ابن آدم, اے آدم کے بیٹو, یعنی تمام انسانیت, خلقتم للبقاء, تم کو باقی رہنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, لا للفنا, فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. دوسرا مقدمہ, کائنات کے لیے یہ ضروری ہے کہ جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں سب کو فنا ہو جانا ہے, کوئی شے ایسی اس کائنات میں نہیں ہے جو باقی رہنے والی ہو. کل من علیہ فان, کل شئین حالق, قرآن مجید کی آیتیں, استثناء لگا ہے الا, لیکن اس پر ابھی بحث نہیں کرنا. ساری چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں. اگر یہ دو مقدمے مکمل ہو گئے تو بالکل دو دو چار کی سی بات ہے کہ جب کائنات فنا ہونے والی ہے لیکن ہم باقی رہنے والے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا گلاس میں پانی آیا ہے, ہم یہ کہیں کہ گلاس فنا ہو جائے گا پانی باقی رہے گا, کیا یہ ممکن ہے کہ ظرف نہ رہ جائے مگر مظروف باقی رہ جائے؟ کا ممکن ہے مگر یہ کہ ظرف کو بدل دیا جائے. یہ کائنات, یہ مادی کائنات بہرحال مٹ جائے گی, چاہے کچھ ہو, فقیر ہوگا تب بھی مٹے گا, کروڑ پتی ہوگا تب بھی مٹے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم کو, ہماری کوئی چیز, کوئی بھی ایسی چیز جو ہم پر عارض ہو رہی ہے وہ معنوی شے ہو یا مادی, اس کائنات میں ہمیں بچا نہیں سکتی. نہ ہمارا مال ہم کو بچنے سے روک سکے گا, نہ ہی ہمارا علم ہم کو مرنے سے روک سکے گا. نہ مال روک سکتا ہے مرنے سے, نہ علم روک سکتا ہے مرنا, بہرحال ہے اس کائنات سے بہرحال چلا جانا ہے, چاہے موسیٰ ہو یا فرعون, بحث نہیں ہے. اس کائنات سے اڑ جانا ہے ہر انسان کو, اس مادی کائنات سے. لیکن پروردگار عالم آواز دے رہا ہے کہ تم کو ہم نے فنا ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا. اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں جا کر کے ہم کو باقی رہنا ہے. اب جہاں جا کر کے ہم کو باقی رہنا ہے, ضروری ہے کہ ہمارے اندر 24 آور میں کوئی ایسا وقت ہو جہاں ہم اس جگہ کے لیے اپنے بارے میں سوچیں کہ جہاں ہمیں باقی ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ مجلس نہیں ہے, کہ جہاں ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ بہرحال ہم کو باقی رہنا ہے, ہمیں رہنا ہے, ہمیں ٹکنا ہے. جیسے میں یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں, پاکستان آیا ہوں, میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں, مجھے بہرحال ایران واپس جانا ہے. میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس واپسی کے بارے میں سوچوں گا, ٹکٹ کنفرم ہوا کہ نہیں ہوا, سیٹ ریزرو ہوئی کہ نہیں ہوئی, جانے کا سامان آمادہ ہوئے کہ نہیں ہوئے. یہ فطرت ہے انسان کی, اگر یہ طے ہے تو ہم کو بھی یہاں سے کہیں جانا ہے, یہاں رہنا نہیں ہے اس کائنات کے اندر. کوئی آج جا رہا ہے, کوئی کل جا رہا ہے, کوئی پرسوں چلا جائے گا, سب کو جانا ہے. جب جانا ہے تو سوچنا ہے کہ وہاں کیا ہے, کون سی کرنسی وہاں چلتی ہے, کون سی چیزیں وہاں کام آتی ہیں, کون سی چیزیں ہمیں یہاں سے لے جانی چاہیے, کون سی چیزوں کی وہاں کوئی ویلیو نہیں ہے, کن چیزوں کی وہاں اہمیت ہے, یہ ساری چیزیں ہمیں سوچنا چاہیے. چونکہ انسان یہاں کے لیے نہیں ہے, اسی چیز کو پروردگار عالم عیسیٰ کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ من کان, کہ جو بھی پروردگار عالم سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, جبکہ ملاقات سب کو کرنا ہے, چاہے یا نہ چاہے, توجہ کیجیے گا, انسان چاہے یا نہ چاہے, تم سب کے سب پلٹا کے پروردگار کی طرف لائے جاؤ گے. سب کے سب پروردگار, قرآن مجید کی آیت ہے, سب کے سب خدا کی طرف آنے والے ہو, چاہو یا نہ چاہو. لیکن کسی کے سامنے پکڑ کے پیش کیا جانا اور ہے اور کسی کے سامنے خوشی سے ملاقات کے لیے جانا اور ہے. ان دونوں میں فرق ہے. من کان یرجو لقاء ربہ, جو اپنے خدا سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یعنی چاہتا ہے کہ ملاقات کرے, پکڑ کے پیش کیا جاتا ہے مجرم, ملاقات کے لیے آتا ہے دوست. جتنا فرق مجرم اور دوست میں ہوتا ہے اتنا ہی فرق اس انسان میں ہوگا کہ جس کو خدا کے سامنے فرشتے پیش کر رہے ہوں اور جو خود خدا سے ملاقات کے لیے جا رہا ہو. تو غرض کے موضوع سے میں ادھر ادھر نہ ہونے پاؤں کہ ہر انسان کو پروردگار کے سامنے جانا ہے, تو جب جانا ہے تو ضروری ہے کہ اس سفر کے لیے یہاں آمادگی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ طے رکھیے اپنے ذہن میں, میں سب سے خطاب کر رہا ہوں, یہ ہم سب کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مر جانے کے بعد پھر کچھ ہونے والا نہیں ہے. اگر فرض کریں اسی جگہ پر میری یا آپ کی کسی کی آنکھ بند ہو جائے, یہ کوئی تکلف کا مقام نہیں ہے, میری یا آپ کسی کی آنکھ بند ہو جائے, جو کر چکے ہیں فائل کلوزڈ, اب کچھ نہیں ہو سکتا, جو کر لیا وہ کر لیا. جب یہ منزل آ جائے اور انسان کو خدا نے اس کائنات کے لیے نہیں پیدا کیا ہے اور کہیں جانا ہے, تو وہاں جانے کے لیے راستہ کیا ہے جس کے ذریعے سے ہم پہنچ سکیں اور اپنے آپ کو وہاں کے لیے آمادہ کریں, اسی راستے کا نام ہے عبودیت. اسی چیز کو کہ جو انسان کو وہاں کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اسی کو کہتے ہیں عبودیت. اور اب یہ ذرا سی سخت گفتگو ہے لیکن میں اس کو دو لفظوں میں آسانی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں. عبادت کرنا اور ہے, توجہ کیجئے گا, عبادت کرنا اور ہے اور اپنے آپ کو مقام عبودیت پر لے جانا اور ہے. اب اس فرق کو اگر آپ محسوس کر سکیں, میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں, اگر اس فرق کو محسوس کر سکیں, ممکن ہے کہ ایک انسان نمازیں پڑھتا ہے مگر عابد نہیں ہے. ایک انسان ہے جس کے گھر میں غلام ہے, کوئی نوکر ہے, اس کو اپنے آقا کی بات پر عمل تو کرنا ہی پڑے گا, نہیں پڑے گا مار کھائے گا مثلا, لیکن وہ چیز کہ کام جو وہ کہہ رہا ہے آقا, یہ غلام اس کام کو انجام دے رہا ہے, اس انجام دینے میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے دل میں جذبہ عبودیت بھی ہو, اس کے دل میں غلامی کا جذبہ بھی ہو, یہ ضروری نہیں ہے. کام کر رہا ہے, مجبور ہے کر رہا ہے, لیکن ایک مرتبہ اس مجبوری سے نکل کے اس غلام کے اندر اپنے آقا کی نسبت غلامی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, اور جب یہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میں غلام ہوں وہ میرا آقا ہے, لہذا ضروری ہے کہ ہمیں غلامی کرنی چاہیے, اس حالت کو حالت عبودیت کہا جاتا ہے. ممکن ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں لیکن ہمارے اندر حالت عبودیت نہ پیدا ہو, ممکن ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہوں لیکن ہمارے اندر حالت عبودیت نہ پیدا ہو, ممکن ہے کہ ہم حج و زکات و خم سب میں انجام دے رہے ہوں لیکن مجبور ہے, کیا کرنے, شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں, یہ تو کرنا ہی ہے, یہ دوسری چیز ہے. لیکن ایک مرتبہ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات پیدا ہوتے ہیں کہ جب انسان اسے محسوس کرتا ہے کہ میں بندہ ہوں وہ میرا پروردگار ہے, میں مخلوق ہوں وہ میرا خالق ہے, میں مملوک ہوں وہ میرا مالک ہے, میں عبد ہوں وہ میرا رب ہے, اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ اپنے رب کی غلامی کریں. اور جہاں جس دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے اسی دل میں یعنی عبودیت پیدا ہو گئی, اور جیسے ہی عبودیت دل میں اجاگر ہوتی ہے اب عبادتوں کا لطف آتا ہے. توجہ کیجئے گا, کبھی سوچ کے جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ اور بات ہے کہ میں نے نہیں سوچی, لیکن آپ کم از کم سوچیں اسے اور اس کے بعد عبادت کا لطف دیکھیں, اس کے بعد محسوس کریں کہ عبادت کیا ہے. جب بندہ یہ سوچ کے سر رکھ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا سر, میری پیشانی میرے مالک کے سامنے جھک جائے, اور وہ راز عبودیت پیدا ہو جائے. اور یقین رکھیے گا, بس وقت میں کوئی زیادہ گنجائش نہیں ہے, میں جلدی جلدی باتوں کو سمیٹوں گا. یقین رکھیے گا کہ جتنا زیادہ انسان کے اندر جذبہ عبودیت فراہم ہوتا جائے گا, جملہ عرض کر رہا ہوں توجہ چاہتا ہوں, جتنا زیادہ انسان کے اندر جذبہ عبودیت فراہم ہوتا جائے گا, جتنا غلامی کا جذبہ بڑھتا جائے گا, اتنا زیادہ انسان کی زندگی پر آثار ربوبیت نمایاں ہونے لگیں گے. توجہ کیجیے گا اس جملے پر, یہ بہت ہی یعنی نچوڑ ہے انسان کی زندگی کا, کہ جتنا غلامی کا جذبہ ادھر سے پیدا ہوگا اتنا ہی اس کی طرف سے انسان کے اوپر ربوبی اثرات کا نزول ہوگا. اور ایک موقع وہ آئے گا کہ یہ عبد اس رب کے لیے خلیفہ کا مقام لے گا اور اس کے آثار ربوبی اس کی ذات سے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ کوئی کرامت نہیں ہے, چشم بندی نہیں ہے, سحر نہیں ہے, بلکہ انہی آثار عبودی کا ایک جھلک ہے جو بعنوان ربوبیت ظاہر ہو رہی ہے. ایک شخص ہے مزدور, وہ کام کر رہا ہے, مزدوری کر رہا, دیوار بننا کہتے, دیوار اٹھا رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بچہ کوٹھے سے گر رہا ہے. اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا کہ ارجع الی مکانک, پلٹ جا اپنی جگہ کی طرف. وہ گرنے والا بچہ آدھے راستے سے لوٹ گیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کوئی نہ امام ہے, نہ نبی ہے, نہ معصوم ہے, نہ بہت بڑا کوئی عالم دین ہے, کچھ نہیں ہے, ایک معمولی انسان ہے ہم اور آپ جیسا, یا ممکن ہے اس کی سطح ہم آپ سے بھی کہیں پست ہے ظاہری اعتبار سے, لیکن چونکہ اس کے اندر جذبہ عبودیت اجاگر ہو چکا ہے, اب اس کی زبان میں جو عبد کی زبان ہے لیکن اپنی زبان میں اثر رب رکھتا ہے. توجہ کیجیے, پوچھا گیا یہ کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں ہے, ہم اس پروردگار کی بات کو مانتے ہیں, اس نے ایک مرتبہ ہماری بات بھی مان لی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اثر ربوبی ہے, جو کوئی معجزہ نہیں ہے, کچھ نہیں, اتنا نہ جانے کتنے اس طرح کی چیزیں ہیں جو پائی جاتی ہیں. اور اس کے لیے حدیث اس کا ساتھ دیتی ہے کہ العبودیت جوہرت کن ہو ہر ربوبیہ, عبودیت ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کی تہ میں ربوبیت پائی جاتی ہے. دنیا کہتی ہے کہ آج اس آزادی کے زمانے میں 2009 میں آپ عبودیت اور غلامی سکھا رہے ہیں, لیکن یہی وہ ایک غلامی ہے جو انسان کو تمام غلامیوں سے نجات دے دیتی ہے. اس لیے کہ جو اپنے رب کا غلام بن جاتا ہے پھر وہ کائنات میں کسی کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تم کتنی ہی بڑی طاقت سے ہی اپنے لیے ہوگے, تم کتنی ہی بڑی قوت سے ہی اپنے لیے ہوگے. ہم نے ایک ایسی طاقت و قوت کی غلامی کی ہے کہ جس کی طاقت کے سامنے کائنات کی کوئی شے نہیں ٹھہر سکتی. اس کا نام ہے پروردگار, اس کا نام ہے خدا, اور یہ اس کا اثر ہے کہ وہ اپنے بندے کو من کانا للہ کان اللہ لہ, کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے خدا اس کے لیے ہو جاتا ہے. العبودیت جوہرت کن ہو ہر ربوبیہ, عبودیت ایک ایسا جوہر ہے جس کے کن میں ربوبیت پائی جاتی ہے. جناب داؤد سے علی نبینا وآلہ وآلہ السلام یہ صلوات پڑھوں گا, سے پروردگار عالم نے جناب داؤد علی نبینا وآلہ وآلہ السلام کی طرف وحی کی کہ داؤد انی خلقت قلوب المشتاقین من رضوانی, اے داؤد ہم نے ان لوگوں کے دل کو جن کے دل میں میرا اشتیاق و شوق پایا جاتا ہے میں نے اپنی رضا سے انہیں خلق فرمایا ہے. وَنَعَمْتُهَا بِنُورِ وَجْهِ، اور ہم نے ان کو اپنے چہرے کے نور سے نعمتیں عطا کی ہیں. نعم تو ہاں ان کے قلب کو نعمت سے گھیر دیا ہے، نعمتوں سے، اپنے چہرے کے نور سے. تو جناب داؤد سوال کرتے ہیں پروردگار، بما نالو من کہا، یہ اس مقام تک تیری طرف سے کیسے پہنچے؟ توجہ کیجئے گا، یہ عام انسانوں کی گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ تیرے ان نعمتوں کے لائق کیسے بن گئے. تو پروردگار عالم آواز دیتا، بحسن الظن، پہلی چیز کہ انہوں نے اپنے پروردگار سے حسن ظن رکھا تھا. اب اگر اسی ایک لفظ پر گفتگو ہو تو وقت نہ کافی ہوگا کہ اپنے پروردگار کے سلسلے میں حسن ظن رکھتے تھے. کبھی بھی کسی بھی پروردگار کے فیصلے کے سلسلے میں یہ ناراضی نہیں ہوئے. جو بھی مالک نے ان کے لیے فیصلہ کیا ہے، چونکہ یہ جانتے ہیں کہ میں بندہ ہوں، وہ آقا ہے، لہذا وہ آقا جو کریم ہے، رحیم ہے، غفور ہے، مہربان ہے، رؤوف ہے، لطیف ہے، جہاں تمام صفات جمال پائے جاتے ہیں، اس نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے. بحسن الظن. اور دوسری چیز، والکف عن الدنیا واہلہا، کہ انہوں نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا دنیا سے اور اہل دنیا سے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو نہ کبھی دنیا کی طرف مائل ہوتے، توجہ کیجئے گا تاکہ میں اس بات کو کہہ سکوں جس کے لیے میں یہ زحمت دے رہا ہوں آپ کو، کہ انہوں نے نہ کبھی اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور نہ کبھی اپنے آپ کو پست کیا اہل دنیا کے سامنے. والخلوات بھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے تنہائی چاہتے ہیں. تو جو فرما رہے ہیں آپ، اب اس جملے کو مجھ جیسے لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے چونکہ میں اہل نہیں ہوں، لیکن میں صرف ایک ٹیپ ریکارڈ کے طریقے سے کہہ رہا ہوں. آغا یوں ہے کہ جو اس کو پڑھنے کا بہرحال حق رکھتے ہیں، مجھ جیسے لوگوں کو نہیں پڑھنا چاہیے، کہ جناب داؤد سے ہی پروردگار عالم ایک دوسری جگہ پر کہتا، یا داؤد کذبا من زعم انہ یحبنی واذا جنہ اللیل نام عنی. اے داؤد، وہ انسان جھوٹا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جب رات چھا جاتی ہے تو مجھ سے منہ موڑ کے سو جاتا ہے. جھوٹا ہے وہ انسان. کیوں؟ اس لیے، پھر دلیل بھی بعد میں ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ الیسا کل محب یحب خلوت حبیب، کیا ایسا نہیں ہے کہ ہر محب اپنے محبوب سے تنہائی چاہتا ہے؟ جب اس کے سارے ساتھی سو چکے ہیں اور یہ تنہائی پا چکا ہے، اب اس کے لیے لطف ہے کہ میری بارگاہ میں آئے اور اپنے ہاتھوں کو میرے سامنے بلند کرے اور مجھ سے طلب کرے، اور پھر میں اسے کیسا دیتا ہوں. والخلوات بھی، ضروری ہے میرے عزیزوں، میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، اپنے لیے سب سے پہلے کہہ رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا وقت نکالیں جس میں صرف بیٹھ کے اپنے خدا سے گفتگو کریں. آپ مجھے اس انسان کا نام بتائیے جو ہم سے اور آپ سے خدا سے زیادہ نزدیک ہے. کون ہے جو مجھ سے خدا سے زیادہ مجھ سے نزدیک ہے؟ یا کون ہے جو آپ سے خدا سے زیادہ آپ سے نزدیک ہے؟ کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا وقت کیا ہم نے نکالا ہے؟ نماز ہم جانتے ہیں کیسی پڑھتے ہیں اور اس میں کیا حال ہے. کوئی تنہائی میں ایسا وقت چاہیے جہاں کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، جہاں کوئی نہ بیوی نہ بچے نہ ماں نہ باپ نہ دوست نہ عزیز نہ اقارب نہ موبائل، کچھ ہمیں ڈسٹرب نہ کر رہا ہو، چند لمحے کے لیے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سکون سے بیٹھیں اور اس سے آپ طلب کریں کہ مالک تو کون ہے، میں کون ہوں. ان کو جو یہ مقام ملا ہے، والخلوات بھی، یہ صرف مجھ سے تنہائی چاہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک لیٹر اور ایک کلو آنسو بہائیں، نہیں نہیں، صرف اپنے پروردگار کے سامنے آ کر کے بیٹھے ہیں یہ محسوس کر کے کہ میں دو کلمے اپنے مالک سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اپنی زبان میں ہی صحیح، کچھ بھی، اپنے خدا سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں. اب یہاں پر میں صرف ایک گریز کے طور پر جلدی سے ایک واقعہ پیش کروں، پھر اپنے اصل موضوع پر آ جاؤں. ایک آغا فرماتے ہیں، استاد کی حیثیت رکھتے ہیں ہم لوگوں کے لیے، کہ ایت اللہ وجدانی فخر تعالی اللہ مقامہ، کہ ہم نے پوچھا اس گاڈ سے، اس محافظ سے جو آغا خامنائی کے ساتھ ہوتا ہے، حفظہ اللہ تعالی، کہ یہ بتاؤ تم نے کوئی ان کا خاص عمل کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں. پہلے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کب تک رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تک یہ گھر کے باہر ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. جب یہ رات میں گھر میں چلے آتے ہیں سونے کے لیے تو پھر میں باہر رکتا ہوں، اس کے علاوہ پوری زندگی ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا ہوں. تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم نے کوئی خاص عمل ان کا دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی نماز و روزہ و تلاوت و قرآن، یہ تو سبھی کرتے ہیں. کہا نہیں، کوئی ایسی چیز جو خصوصی ہو. تو سوچتا رہا. کہا ہاں. کہا کیا؟ کہا کبھی کبھی رات کی تنہائی میں جب یہ گھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد تنہائی میں کبھی رات کی تنہائی میں گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اسی گارڈن پر یہ جو بھی جو ہے حصہ گھاس، اس پر آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں. کہا کبھی سنا کیا کہتے ہیں؟ کہا ایک بار ہمارا دل چاہا کہ دیکھیں کیا ہے، تو ہم قریب گئے آہستہ آہستہ کہ یہ سمجھ نہ سکیں، محسوس نہ کر سکیں. سنا تو ہاتھ اٹھائے پروردگار کی بارگاہ میں، کہہ رہے تھے مالک یہ ذمہ داری تو نے میرے کاندھے پر رکھی ہے اور تو ہی اس سے مجھے سبکدوش کر دے. دیکھنا ہے ابھی والخلوات بی، اپنے پروردگار سے تنہائی چاہتا ہے محیب. اور چوتھی چیز وَمُنَاجَاتِهِمْ لِي، اور ان یہ جو مناجات کرتے ہیں مجھ سے طلب کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، اس جملے کے معنی یہ ہیں کہ خلوت اور ہے، مناجات اور ہے. یعنی صرف تنہائی میں بیٹھنا خدا سے، یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے. اور مناجات ایک دوسری منزل ہے، صرف بیٹھ جانا اس کے سامنے، صرف سکون سے پروردگار میں آج تیرے سامنے صرف بیٹھنے آیا ہوں. دو جملے. آپ نے کبھی ایسے دوستوں کو دیکھا ہے کہ جو گھر پہ گنڈی گھٹائیں، آپ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ کچھ نہیں، بس دل چاہا کہ آپ کے پاس آ جائیں. اچھا، اس کا کتنا لطف ہوتا ہے اس چیز کا، کچھ نہیں بس دل چاہا کہ دو لمحے آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائیں. یہی فکر لے کر کے پروردگار کے سامنے جائیں، اے میرے مالک کچھ نہیں، اس وقت کچھ مانگنے بھی نہیں آیا ہوں، تیرے سامنے دو لمحے بیٹھنے آیا ہوں. والخلوات بھی ومناجاتہم لی، اور پھر پروردگار فرماتا ہے وان ھذا مقام لا ینالہ الا من رفض الدنیا واہلہا ولم یشتغل بشیء من ذکرہا وافرغ نفسہ لی واختارنی علی جمیع خلقی. کہ داؤد یہ ایسا مقام ہے جس کو کوئی پا ہی نہیں سکتا مگر وہ کہ جس نے دنیا کو تر کر دیا ہو. ترک دنیا کے یہ معنی نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چلا جائے، نہیں نہیں، اپنے دل کو دنیا سے نہ لگانے پائے. اب یہ کوئی دوسری بحث ہے دنیا کی، اس پر ایک خصوصی درس ہونا چاہیے. جس نے دنیا کو چھوڑ رکھا ہو میرے لیے اور اپنے دل کو فارغ کر دے صرف میری خاطر، وہ دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے میں مجھے اختیار کرے. عزیزوں، یہ جملے ایسے ہیں جن پر ایک ایک درس کی تقریر چاہیے. جب یہ منزل آتی ہے فاعتف فعند ذلك اعتف علی، اس جگہ پر جب میں اپنے بندے میں ایسی چیزیں دیکھتا ہوں تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. فافرغ نفسہ لہ، تو میں اس کے نفس کو اس کے لیے فارغ کر دیتا ہوں. یعنی ہم نہیں فارغ کر سکتے اپنے نفس کو، لیکن اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو خدا فارغ کر دیتا ہے. اور اب یہاں پر استاد کا جملہ ہے، عجیب خطرناک جملہ ہے. کتنے ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار سے گفتگو کی توفیق نہیں ملتی، ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ کبھی خدا سے بات بھی کرنی چاہیے. یہ کتنی بڑی بدبختی ہے کہ بیٹا اپنے باپ آپ سے کبھی بات نہ کرے، توجہ نہ کرے آپ کی طرف. کتنا بڑا درد ہے یہ باپ کے لیے. اور کچھ ایسے بدبخت ہیں جو اس سے زیادہ بدبخت ہیں کہ جو خدا سے ملاقات کرنا بھی چاہتے ہیں تو خدا انہیں موقع نہیں دیتا. کہ دنیا میں اس طریقے سے گھرے ہوئے آپ دیکھیے، کبھی کچھ اگر نیک کام کرنا بھی چاہو تو اس طریقے سے الجھ جاتا ہے انسان کہ وہ کام بھی ذہن میں نہیں رہ پاتا. فافرغ نفسہ لہ، میں اس کے لیے اس کے نفس کو فارغ کرتا ہوں. اب یہ جملہ سنیے گا اور اسی پر بات تمام ہو جائے گی. وَأَكْشِفُ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ، توجہ کیجئے بس یہ آخری جملہ ہے. اور اس کے بعد میں وہ تمام پردے جو میرے اور اس کے درمیان پڑے ہیں میں سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہوں. فاکشف الحجاب فیما بینی وبینہ, میرے اور اس کے درمیان جتنے پردے پڑے ہیں میں سارے پردوں کو ہٹا دیتا ہوں. حتی ینظر الی نظر الناظر بعینہ الی الشیء, وہ منزل پیدا ہوتی ہے میرے اس بندے کے لیے, اس میرے محبوب بندے کے لیے, کہ وہ میری طرف ایسے دیکھتا ہے, وہ مجھے ایسے دیکھتا ہے کہ جیسے لوگ اپنی دونوں آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھتے ہیں. یہ منزل پیدا ہوتی ہے اس بندے کے لیے. اب سوچئے جو اپنے پروردگار کو اس طریقے سے دیکھ رہا ہو, اس کے سامنے دنیا کے زرق و برق کیا چیز ہیں. جو اس طریقے سے اپنے مالک کو دیکھ رہا ہو, اس کے سامنے دنیا کی مصیبتیں کیا چیز ہیں, اس کے سامنے دنیا کی نعمتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں. جو ایسے پروردگار کی بارگاہ میں غرق ہو چکا ہو, پلاسٹک کا جوتا پہنے ہے وہ بھی پھٹا ہے, لباس ہے وہ بھی بوسیدہ ہے, بدن ہے وہ بھی نحیف ہے, کچھ نہیں, لیکن جب مالک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں دو رکعت نماز کے لیے تو بدن لرز رہا ہے, آواز ٹھیک سے نکل نہیں رہی ہے. ایسے انسان کا نام ہے آیت اللہ بہجت. آیت اللہ بہجت نہ نبی ہیں, نہ امام ہیں, نہ اصطلاحی طور سے عصمت منصبی لیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود اسی زمانے کا ہمارے سامنے کا زندہ رہنے والا انسان, لیکن اس منزل پر ہے آثار ربوبی کے, کہ جس کو مجھ جیسا انسان درک نہیں کر سکتا. ہم ابھی آئمہ کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں, یہ کیسے کیا وہ کیسے کیا, آؤ ان جیسے لوگوں کو دیکھو کہ یہ کیسے کر رہے ہیں وہ کیسے کر رہے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نومدی ڈیری کی مجلس کہ اگر ان کے صرف ان باتوں کو جو ظاہر ہوئی ہیں لوگوں کے سامنے, کہ عدل و بہجت ایک ایسے انسان تھے جو زیادہ باتوں کو ظاہر نہیں کرتے تھے, ان کا انفان خاموش تھا چپ, اس کے باوجود جو باتیں ظاہر ہو گئی ہیں وہ اگر بیان کی جائیں تو کتنی تقاریر چاہیے صرف ان کے بیان کے لیے. اب میں صرف اس لیے کہ ذہن متوجہ ہوں دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں, ورنہ تو اصل بات زیادہ جو واضح کرنے کے لائق نہیں ہے یا اس طرح سے ہونا بھی نہیں چاہیے, جلسے عمومی ہے یہ. لیکن بہرحال ہمارے خود چچا زاد بھائی, ان کی بھانجی پیدا ہوئی اسپتال میں ایڈمٹ, شیشے کے اندر پتہ نہیں جو مشینری ہیں اس میں رکھی ہوئی, پہلی بچی تھی, یہ بہت زیادہ پریشان تھے. مسجد میں گئے, ان کو کوئی زیادہ آیت اللہ بہجت کے سلسلے میں اتنا جتنا دوسرے لوگ جانتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا, نہ کوئی اس طریقے سے مرید تھے جسے کہا جائے. ٹھیک ہے کہ عالم دین ہیں, بزرگ عالم دین ہیں, مرجع وقت ہیں. اب مجھے یاد نہیں کہ یہ مرجعیت کے اعلان کے پہلے کی بات ہے یا بات کی, خود انہوں نے نقل کیا مجھ سے. آیت اللہ بہجت کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ آغا میری بھانجی اس طریقے سے مریض ہے اور آپ اس کے لیے دعا کریں. تو انہوں نے بس جس طرح ان کا ایک انداز تھا ایک مرتبہ اس طریقے سے ہاتھ اٹھا دیا اور بس. آپ دیکھ رہے ہیں صرف اتنا سا انداز, لیکن یہ کوئی عام انسان کے ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں, یہ اس کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں جس کے روح اور خون میں عبودیت نفوذ کر چکی ہے. اگر آگے بہجت کے مجھ سے کوئی ڈیفینیشن پوچھے کہ وہ کیا تھے تو میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایک پروردگار کے بندے تھے اور عبودیت ان کے رگ و پے میں نفوذ کر چکی تھی اور اسی کی وجہ تھی. ایک بار ایسے ہاتھ اٹھا دیا اور وہ بہرحال وہ دھیرے دھیرے وہ شفا یاب ہوتی گئی بچی. چند دنوں کے بعد پھر یہ گئے لائن میں جہاں سے وہ گزرتے تھے, آگا وہاں پر کھڑے ہوئے تھے. کہتے خود کہا مجھ سے کہ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا آگا کے نظر پڑی, کہ اب کیوں پریشان ہو, اب تو ٹھیک ہو گئی اور بھی ٹھیک ہو جائے گی. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ان سے دن بھر میں ملتے ہیں, یا کوئی ان کے شاگرد نہیں ہے, کوئی قریبی نہیں ہے, اس بات کا یاد رہنا اور شفا اب اس کو مل رہی ہے بتا ہی نہیں ہے. جناب آیت اللہ سیستانی کے داماد ہیں, آیت اللہ شہرستانی, ان کے بھتیجے کا واقعہ جو میرے استاد نے مجھ سے نقل کیا کہ وہ کچھ مشکلات تھیں کچھ پریشانی تھیں, تو انہوں نے خواب میں آیت اللہ بہجت کو دیکھا, انہوں نے کچھ باتیں بتائیں. کہ یہ ان چیزوں کو انجام دو. انہوں نے سن لیا. صبح جب ہوئی تو پریشان ہوئے, گئے آیت اللہ بہجہ سے, دس غالباً روز جمعہ تھا, انہوں کیا مجلس ہوتی تھی, وہ بیٹھتے تھے روز جمعہ آیت اللہ بہجہ, ہر جمعہ کو مجلس تھی ان کے یہاں, تو بیٹھتے تھے وہ, ان کے پاس گئے. اس کے پہلے کہ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے کہیں, آیت اللہ بہجت کہتے ہیں وہی کرو جو میں نے خواب میں کہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تاریخ کا کوئی افسانہ نہیں ہے جس کو جا کے تاریخ میں ڈھونڈا جائے, یہ لوگ زندہ ہیں جن کے سامنے کا یہ واقعہ ہے. کیا کریں ہم, ان کو کوئی امامت کا دعویٰ کر دیں ان کے لیے؟ نہ وہ امام ہے, نہ نبی ہے, نہ معصوم ایک انسان ہے, بس ایک بندے خدا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے بندہ بنا کے پیش کر دیا, تو اس نے اس بندے کو لوگوں کے سامنے نہ جانے کیا بنا کے پیش کر دیا. اور جس کے سلسلے میں یہ پوری یعنی قسم شرعی کھا کے کہا جا سکتا ہے کہ واللہ اس نے ایک قدم بھی اپنی زندگی میں اپنے لیے نہیں اٹھایا. یہ آثار یوں ہی نہیں مل جاتے ہیں, خود میری آنکھوں کا دیکھا ہوا واقعہ. اتفاق سے کوئی مہمان ومان آیا تھا تو نماز میں اس کو لے کر کے ہم چلے گئے آغا کے یہاں, ایسے تو توفیق ہوتی نہیں تھی, کوئی آواز آئے کہ چلو ملنا ہے, تو اس کے بہانے سے پہنچ گئے. نماز پڑھا کے اٹھے باہر جانے کے لیے, ایک صاحب کھڑے تھے عالم دین, وہ بھی تقریباً معمم تھے, 55-60 سال کی عمر ہوگی. جاتے جاتے اچانک رکے اور ان کی طرف آ گئے بہجت, مڑے اور کہنے لگے کہ نماز صبح کے بعد اس جملے کو تکرار کرو کہ اللہم اغننی بحلالک عن حرامک وبطاعتک عن معصیتک, پروردگار مجھے حلال کے ذریعے حرام سے غنی کر دے, مجھے اطاعت کے ذریعے گناہوں سے بے نیاز کر دے. یہ کہہ کر کے وہ چلے گئے. یہ کہنے لگے کہ آخر انہیں کیسے پتا چل جاتا ہے, یعنی سوچ کی وہ کچھ رہا ہے, جواب یہ دے رہے ہیں. میں کہاں تک آپ کے سامنے کروں, بہت چیزیں ہیں اس طرح کی, کتنی چیزیں ہیں. بعض چیزیں تو ان لوگوں کے لیے بالکل معمولی تھیں کہ جو یہ کوئی خاص بات نہیں ہے کہ آ کر کے خواب میں ہدایت کر دینا, یا یہ لوگ اس مقام پر ہیں کہ جو اس سے کہیں زیادہ بلند ہے ان کے لیے. خود ان کا پوتا کہتا ہے, ہمارے بچے نے نقل کیا, ان کے استاد نے ان سے کلاس سے بتایا انتقال کے بعد, کہ ایک مرتبہ ان کا لڑکا پوتا ان کا علی وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, تو اس کو لے کر کے لوگ ٹور پہ لے کر کے نکلتے ہیں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو جو 7ویں 8ویں 9ویں کلاس کے ہیں, گھمانے کے لیے. تو معصومہ کے حرم ٹور پہ گئے, تو اس میں ایک جگہ معصومہ کا حرم تھا. جب وہ معصومہ کے حرم پہنچے زیارت کے لیے, تو ان کے استاد نے اس بچے سے کہا, تم کو انہی معصومہ کا واسطہ ہے, قسم ہے اپنے دادا کی کوئی کرامت مجھ سے بتاؤ. پہلے تو وہ انکار کرتا رہا, جب بہت ہی پیچھے پڑے معصومہ قسم دلائی, تو اس نے کہا کہ ایک بار ہم مشہد میں تھے, چونکہ آیت اللہ بہجت ہمیشہ گرمیوں کی چھٹیوں مشہد جاتے تھے تو وہاں رہتے تھے, کہ ایک بار ہم مشہد میں تھے تو آیت اللہ بہجت یعنی ہمارے دادا رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے کہیں جانے کے لیے, تو ہمارے باپ نے پوچھا کہاں, تو بتایا پتہ نہیں کسی کی قبر پہ, کہا ممکن ہے آگے حسن علی نخودکی رہے ہوں, تو ان کی قبر پہ جا رہا ہوں. آیت اللہ بہجت مرجع وقت رات کی تاریکی میں ایک عالم دین کی قبر پہ جا رہا ہے. پہچانا آپ نے, علماء کی زندگی میں ان کے پاس جانے کی اہمیت کیا ہوگی جب آیت اللہ بہجت جیسا انسان رات کی تاریکی میں کسی قبر پہ جا رہا ہے. یعنی کس طریقے سے ایک عالم کی اہمیت, سوچ رہا کس طریقے سے ہے ائمہ کو, تو ہم کیا سمجھ سکتے ہیں. تو کہا میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ, ایسا نہ ہو کہ دیر کہیں راستے میں کوئی مشکل ہو. وہ ساتھ چل دیا ان کے, 30-40 آہستہ چلتے تھے, 30-40 منٹ کے بعد قبر پر پہنچے. جا کچھ دیر فاتحہ پڑھا, جو بھی کچھ اپنا تھا, ان کو تو کوئی دوسرا سمجھ بھی نہیں پاتا تھا. کچھ دیر کیا تو واپسی میں اس بچے نے کہا کہ آپ گاڑی سے چلیے, ہم تھک گئے آپ کے ساتھ پیدل آتے چلتے چلتے. تو انہوں نے فرمایا کہ ہمارے بزرگ علماء ایک ذکر پڑھا کرتے تھے, جس ذکر کی برکت سے راستہ بہت چھوٹا ہو جاتا تھا. کہ اس واقعے کو نقل کیا ہے, ہم نے دیکھا کہ اپنے گھر کے سامنے کھڑے. اب اس گھبراہٹ میں یہ پوچھنا بھول گیا کہ وہ ذکر کیا ہے, اور بھول نہیں گیا. یہ افراد وہ ہیں کہ جب تک نہ چاہیں ان سے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا اس منزل پر ہے. تو اس طرح کے تو کتنے واقعات ہیں جو آیت اللہ بہجت کے سلسلے میں پائے جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا پروردگار نے آپ کو کیا دیا ہے, آپ اتنی عبادت کرتے ہیں, تو جب بہت اصرار کیا تو بتایا کہ خدا نے 20 چیزیں مجھے ایسی دی ہیں جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہیں. آپ پہچان رہے, یہ کیا چیز ہے, یہ کیا ہے, یہ صرف اسی عبودیت کا نتیجہ ہے کہ جو انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ میرے عزیزو، آیت اللہ بہجت پر یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم اور آپ بھی اگر چاہیں تو مقامات حاصل کر سکتے ہیں، لیکن راستہ صرف ایک ہے جس کو عبودیت کہا جاتا ہے، کہ اپنے اندر پروردگار کی عبودیت انسان پیدا کرتا چلا جائے، اور جتنی عبودیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ایسے مقام ملتے چلے جائیں گے۔ وہ انسان جو 14 برس کی عمر سے جب لگا ہے اپنے آپ کو عبودیت کی منزل پر لایا، تو ایک قدم بھی اپنے آپ کے لیے بڑھا رہا ہے۔ تقریباً 64 برس آیت اللہ بہجت قم میں رہے ہیں، اور ہر دن ایک وقت معصومہ کے حرم کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ وہ معصومہ جو 18 یا 28 برس کی عمر میں دنیا سے جا رہی ہے، لیکن اس کے سامنے آ کر کے کھڑے رہتے ہیں۔ آیت اللہ امام خمینی علی اللہ مقامہ کے دروازے پر آیت اللہ بہجت آتے تھے، انقلاب کے پہلے آ کر کے کچھ دیر کھڑے رہتے تھے اور پھر چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن وہ گیٹ کیپر نے پوچھا کہ آغا، آپ یہاں اندر کیوں نہیں جاتے، یہاں کیوں کھڑے رہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں نفس کشی، اسے کہتے ہیں مرضی الہی کے مطابق عمل کرنا، اسے کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، اسے کہتے ہیں تواضع، اسے کہتے ہیں ذمہ داری۔ تو کہتے ہیں یہ سید اس مقام پر ہے کہ مجھ جیسا انسان اس کے دروازے پر کھڑا رہے اور واپس چلا جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ذمہ داری محسوس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پہچانوایا جائے۔ زبان سے پہچانوانا اور ہے، عمل سے پہچانوانا اور ہے۔ اور ادھر امام خمینی فرماتے ہیں اگر ملک کسی مصیبت میں آ جائے تو آیت اللہ بہجت کی طرف رجوع کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ مصلی بیٹھا عبادت کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، نہیں، یہ وہ ہے جو اللہ کے نور سے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہے جس کو عام انسان نہیں سمجھ پاتے۔ جب تعزیتی پیغام دیا ہے جناب حسن نصر اللہ حفظہ اللہ تعالی نے، تو انہوں نے فرمایا کہ جب وہ 34 دن کی جو ہماری جنگ ہوئی تھی اسرائیل سے، کہ جہاں پر جان انسان کے لبوں پر تھی، ان کا جو انہوں نے تعبیر قرآنی تعبیر استعمال کی تھی کہ اذ القلوب لدى الحناجر، قرآنی تعبیر استعمال کر رہے تھے کہ جب دل انسانوں کے حلق میں آ رہے تھے، یعنی جب جان لبوں پر آ رہی تھی اس جنگ میں، تو اس جنگ کی ابتدا میں آیت اللہ بہجت نے پیغام بھی دلوایا تھا کہ جا کے نصر اللہ سے کہہ دو کہ تم کو کامیابی حاصل ہوگی۔ وہ انسان جو میدان جنگ میں نہیں ہے، وہ انسان جو جنگی اسٹریٹجی سے واقف نہیں ہے، وہ جس نے جنگی میدان سے جس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، مصلی عبادت پہ ہے یا درس میں ہے، لیکن اسے یہ معلوم ہے کہ اس جنگ میں کون کامیاب ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسی عبودیت کا نتیجہ ہے۔ اپنی وفات سے 2 مہینے، بس یہ آخری بات ہوں نا، باتیں تو بہت ہیں، بس یہ آخری بات نقل کر رہا ہوں۔ اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے، اب یہاں پر دیکھیے گا کس طریقے سے ذمہ داری کو پورا کیا جاتا ہے۔ اپنی وفات سے 2 مہینہ پہلے امام خمینی نے آغائے خامنائی سے کہا کہ آیت اللہ بہجت سے رجوع کرو۔ فارسی کا جملہ ہے تماس بگیری، آیت اللہ بہجت سے رجوع کرو۔ آغائے خامنائی جو پریزیڈنٹ تھے اس وقت، امام خمینی نے وفات سے 2 مہینہ پہلے کہا کہ آغائے بہجت سے رجوع کرو۔ آغائے خامنائی کی بھی فراست، اپنے مشکلات میں گرفتار تھے، خود نہیں جا سکے، تو ڈاکٹر علی اکبر ولایتی کو بھیجا کہ امام خمینی نے مجھ سے کہا ہے کہ ان کے سر رجوع کرو، میں نہیں جا پا رہا، تم چلے جاؤ۔ ڈاکٹر علی اکبر ولایتی جو غالباً وزیر خارجہ ہیں اس وقت، وہ آئے ہیں آغائے بہجت کے پاس کہ آپ کے پاس امام خمینی نے بھیجا ہے، کہ جا کر کے آغائے خامنائی سے، سید علی خامنائی سے کہہ دینا کہ ان قریب امام خمینی کی وفات ہو جائے گی اور تم کو رہبر بنایا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی امام خمینی کیوں بھیج رہے ہیں، وہ بھی جان رہے ہیں کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، لیکن چاہتے ہیں کہ آغائے بہجت سے پیغام دلوایا جائے تاکہ وہ دنیا کے سامنے آئیں۔ آغائے خامنائی خود بھی نہیں آ رہا ہے، اس میں بھی کیا راز ہے مجھے نہیں معلوم۔ ڈاکٹر علی پر ولایتی کو بھیجا جا رہا ہے، وہ 2 مہینہ پہلے بتا رہے ہیں قریب امام خمینی کی وفات ہونے والی ہے اور تم کو ملک کا گورنر و رہبر بنایا جائے گا، اپنے آپ کو آمادہ کرو اس وقت کے لیے۔ اور یہی چیز بالکل آیت اللہ بہاء الدینی نے آغائے خامنائی کے لیے فرمائی تھی پہلے ہی، کہ بعض لوگ، یہ ان کی تعبیر یہ تھی کہ بعض لوگ کسی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن چونکہ خدا نہیں چاہتا ہے نہیں ہوگا۔ جبکہ آغائے منتظری نائب مقام قائم مقام رہبری تھے، اس وقت کی بات ہے یہ کہ کسی کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں لیکن چونکہ خدا نہیں چاہتا ہے نہیں ہوگا۔ البتہ سید علی خامنائی سب سے زیادہ نزدیک ہے امام خمینی سے، آپ نے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ نہیں, یعنی اس کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا, اس کو امامت نہیں کہا جا سکتا, وہ تو اس سے بہت بلند مقامات ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے آپ کو پروردگار کے سامنے بندہ بنا دیا تو پروردگار نے آثار ربوبی کو ان سے ظاہر کر دیا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. بس میں اپنے بات کے دلیل میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر کے وہ بات کو تمام کر رہا ہوں. آپ کے سنی ہوئی ہوگی لیکن میں صرف اپنے دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہوں آخری جملوں میں, کہ حدیث قدسی ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا, عبدی اطعنی فی ما امرتک وانتہی عما نہیتک عنہ. میرے بندے صرف, دیکھیں کتنی آسان سی بات خدا, اب اس سے زیادہ آسان خدا کیا کہے. میرے بندے سے خطاب ہے, عبودیت کی طرف اشارہ ہے, ایوہ الناس بھی کہا جا سکتا ہے. عبدی میرے بندے, جس کا میں نے حکم دیا ہے اس کو کر, جس سے میں نے روکا ہے اس سے رک جا. اب اس سے آسان کوئی بات کہی جا سکتی ہے؟ آپ کسی سے, اپنے بیٹے سے, اپنے غلام سے, اپنے گھر کے نوکر سے, اپنے ڈرائیور سے, اس سے آسان کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اسے کرو, جس سے روک رہا ہوں اسے رک جاؤ. آج اعلیٰ کا مسلی, اے میرے بندے جس کا میں حکم دیتا ہوں اسے کر, اور جس سے روکتا ہوں اسے رک جا, میں تجھے اپنی مسل بناؤں گا. انا حی لا تموت, آج اعلیٰ کا مسلی حی لا تموت, میں وہ زندہ ہوں جسے کبھی موت نہیں آئے گی. تو میری اطاعت کر, میں تجھے اپنی مسل بناؤں گا, تجھے بھی کبھی موت نہیں آئے گی. انا اقول لشیء کن فیکون, اطعنی فیما امرتک بہ اجعلک مثلی اذا قلت لشیء کن فیکون. سن میرے بندے, میں وہ ہوں کہ جب کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو میری اطاعت کر جس کا میں نے حکم دیا ہے, میں تجھے اپنی مثل بناؤں گا, اگر کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی. یہ دلیل ہے میری بات کی جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. آیت اللہ بہجت کی آنکھ کا آپریشن ہو رہا ہے, آپریشن کرنے والا خود ان کے اپنے گھر کا ہے, غالباً داماد یا کوئی, یعنی فرسٹ اس میں ہے, ریلیشن میں ہے, اور وہ آپریشن کر رہا ہے. آنکھ کا آپریشن کامیاب نہیں ہو رہا, بہت پریشان ہے, کافی دیر لگ گئی. اس نے خود آگا بہجت سے کہا کہ آگا ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے, آپ کچھ کریں. آنکھ کا آپریشن آپ کر رہے ہیں اور آپ ڈاکٹر ہیں, مجھ سے کہہ رہے ہیں مریض سے کہ آپ کچھ کریں. کہ میں نے اس کچھ کہا اور آگے بہجت کے لب ہلنا شروع ہوئے, کچھ دیر کے بعد میرا آپریشن کامیاب ہو گیا. اور اس کے بعد میں نے 20 آپریشن ایسے کیے ہیں آنکھ کے کہ جہاں میں پریشان تھا تو اپنے مقام سے رجوع کرتا تھا آگے بہجت سے, اور دل میں کہتا تھا آگے بہجت آپ میری مدد کریں اس وقت, اور وہ کام انجام پا جاتا تھا. دنیا یا علی مدد کے لیے پریشان ہے, یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو علی کے سائے میں ڈھالا ہے اور اس منزل پر آ گئے کہ جہاں پر انن کے خاک را بے نظر کیمیا کنن, آیا شبت کے گوشے یہ چشمی بے ما کنن. وہ لوگ جو اپنی آنکھ کی نظر سے خاک کو کیمیا کر سکتے ہیں, کیا ممکن ہے کہ ایک نظر ہم پر بھی کر دیں؟ کتنے ایسے کھڑے رہتے تھے کہ آغا ایک مرتبہ دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ یہ بندہ ہے جو اپنے آپ کو پروردگار کی بارگاہ میں اس طریقے سے پیش کر دیا. اتنی گمنام زندگی گزارنا چاہتے تھے کہ وصیت کی تھی کہ میری قبر کسی ایسی جگہ نہ بنانا جہاں مراجے کی قبر ہے, اس سے دور دفن کرنا مجھے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایسا جنازہ اٹھا کہ تاریخ میں مثال نہیں نظر آئے گی, یا کم نظیر ہے یہ کیا ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیا. خدا بھی اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارا ہم سب کو ان بزرگوار کے لیے سبب عزت و زینت قرار فرما، سبب ذلت و رسوائی نہ بننے دے۔ پروردگارا ہم سب کو معرفت محمد اور آل محمد سے سرفراز فرما، شفاعت محمد اور آل محمد سے بہرہ مند فرما، دنیا اور آخرت میں ایک لمحے کے لیے بھی محمد اور آل محمد سے جدا نہ فرما، روز قیامت محمد اور آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارا ہمارے دلوں میں دن بدن محبت محمد اور آل محمد کو اضافہ فرما، اور ان کے دشمنوں کے بغض کو اضافہ فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، دنیا اور آخرت میں ہمارے عیوب کی پردہ پوشی فرما، ہم سب کو گناہوں کے ترک کی طاقت و قوت و توفیق مرحمت فرما، مریضوں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، مقروضین کا قرض ادا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں روا فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق و شرک و سرنگوں فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع کرام خصوصاً رہبر انقلاب کے سائے کو ہم سب کے سروں پر دوام فرما۔ پروردگارا اس قلیل عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پروردگار اس جلسے کے ثواب کو روح بابرکت آیت اللہ العظمہ شیخ محمد تقی بہجت کو مرحمت فرما، پروردگار ہم سب کو ان کے راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، پروردگارا ہم سب کو حقیقی معنی میں اپنی بندگی میں داخل فرما، پروردگارا ہم سب کو اپنے نفس کی بندگیوں سے آزاد فرما۔ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اقبل من الیسیر واعفو عن الکثیر، انک انت الغفور الرحیم۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مراجع کرام جو دنیا سے گزر گئے ہیں خصوصاً آیت اللہ بہجت کی روح کو اسال فرما دیں۔